الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم یہاں سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم ثمود کا ذکر ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک قول کے مطابق 100 سال بعد اور دوسرے قول کے مطابق 200 سال بعد قوم ثمود کو اللہ تعالی نے دنیا میں عروج عطا فرمایا. ان کی آبادی اور بستیاں ہجر میں تھیں اور حجاز اور شام کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ وادی قرا تک ان کی بستیوں سے بھرا ہوا تھا. اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس علاقے میں قوم ثمود کے گاؤں قصبات اور شہر کی کل تعداد 1700 تھی. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید میں 8 جگہ پر ذکر ہے اور ان کی قوم ثمود کا اللہ تعالیٰ نے 9 سورتوں میں تذکرہ فرمایا ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ قوم عاد اور قوم ثمود دونوں سامی قومیں ہیں, یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 3 بیٹے جن سے انسانیت کی نسل چلی, سام حام اور یافث, اس وقت پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب ان تینوں میں سے کسی ایک کی اولاد ہیں. سیلاب کے بعد, طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنے مؤمنین کو نجات عطا فرمائی ان میں سے فقط نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 3 بیٹوں کی نسلیں آگے چلی ہیں. اسی لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ عاد اور ثمود دونوں کے دونوں سامی ہیں، لیکن ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے اس میں مورخین کی دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ سام کے جو بیٹے ارم تھے تو ارم کے دو الگ الگ بیٹوں کی یہ اولاد ہے، یعنی آد بھی ارم کے پوتے اور سمود بھی ارم کے پوتے. تو انگلش میں آپ یوں سمجھیے کہ آد اور سمود یہ دونوں فرسٹ کزن ہوئے. اور آد کی جو آگے اولاد چلی اور ان اولادوں کے مختلف جو خاندان بنے انہیں قوم عاد کہا جاتا ہے، اور سمود کی جو اولاد ہوئی اور ان کے جو مختلف خاندان بنے انہیں قوم سمود کہا جاتا ہے. ایک تو یہ قول ہے، اور حضرات مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ عاد کی اولاد کو قوم عاد بھی کہتے ہیں، عاد اولا بھی کہتے ہیں، اور قوم سمود کو یعنی سمود کی اولاد کو قوم سمود بھی کہتے ہیں اور عاد ثانی بھی کہتے ہیں. حضرات مفسرین کی دوسری رائے یہ ہے کہ عاد ارم کے پوتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر برابر، لیکن سمود ارم کے پوتے نہیں، سمود عاد ہی کے بیٹے ہیں. اور وہ 70 کا ڈیلیگیشن جنہیں مکہ مکرمہ بارش کی دعا کے لیے بھیجا گیا تھا، اس ڈیلیگیشن میں یہ سمود کو بھی بھیجا گیا تھا، یعنی آج کے سگے بیٹے کو. اس قول کے اعتبار سے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، قوم عاد کی جب ہلاکت ہوئی اس کے بعد یہ جو 70 باقی رہ گئے تھے، ان 70 میں سے عاد کے بیٹے سمود بھی تھے، آگے سمود کی جو نسل چلی یعنی عاد کے جو سارے پوتے تھے سمود کے بیٹے، تو آج کے جتنے پوتے تھے ان پوتوں کی جو اولاد تھی انہیں قوم سمود کہا جاتا ہے. اور حضرات مورخین اور محققین کا زیادہ رجحان اسی کی طرف ہے، اس لیے کہ اس میں وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ یہ قوم سمود بھی ہے اور آد ثانی بھی ہے، کہ آد کا جو بقیہ حصہ تھا ان کی نسلیں آگے چلیں تو وہ آدھے اولا اور یہ آدھے ثانی. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے بہت سالوں پہلے یہ قوم ہلاک ہو گئی تھی، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ بہت بعد کا ہے، اور یہ بھی بت پرست تھے، اس لیے کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام سے سرکشی کے نتیجے میں قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا اس کے بعد یہ کچھ جو بچ گئے تھے ان میں سے بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ افراد تو ایسے تھے اکے دکے کہ جو اپنے ایمان کو چھپا رہے تھے، تو عذاب آیا تو انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا،
کہ بھئی دیکھو ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں, آپ بھی ہو جاؤ, دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کو ہلاک کیا. کچھ افراد ایسے تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری قوم کی ہلاکت کے بعد ہماری زندگی کا کیا فائدہ, انہوں نے خودکشی کر لی. اور کچھ وہ تھے جو زندہ بھی رہے اور شرک پر جمے رہے. اور چونکہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد ہی کے یہ افراد تھے, اس لیے ان دونوں قوموں کے درمیان کوئی لمبا چوڑا فاصلہ نہیں ہے. اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ 100-200 سال کا فاصلہ ہوگا. اب یہ جو چند افراد رہ گئے تھے, ان کے یہاں اولاد ہوئی, پھلے پھولے, اپنے اپنے خاندان اور قبیلے کو لے کر بیٹھ گئے, لیکن سب سے زیادہ سمود کی قوم آگے بڑھی, ان کی اولاد زیادہ ہوئی, آگے ترقی ہوئی اور مستقل قوم سمود کہلائی جانے لگی, حالانکہ تھی قوم عاد ہی. اللہ جل جلالہ وامنوالہ نے انہیں تعمیر کا ایک خاص سلیقہ عطا فرمایا. اور انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ آندھی اور طوفان کی وجہ سے ہماری قوم پہلے ہلاک ہو چکی ہے, تو اگر بالفرض و تقدیر اللہ کی طرف سے عذاب آیا بھی دوبارہ اور آندھی کی شکل میں آیا, تو ہم اپنے مکانات کو پہاڑوں میں بناتے ہیں, تو پہاڑوں کو کھود کھود کر کرید کر کے پہاڑوں ہی میں اپنا گھونسلہ بناتے تھے, مکان بناتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ آندھی اور طوفان اگر اللہ نے دوبارہ بھیجا بھی تو ہمیں کیا نقصان ہوگا, یہ تصور تھا ان کا. اور ارض القرآن میں علامہ سید سلیمان ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ وادی قرآ میں اور مقام حجر میں, حجاز اور شام کے درمیان, آج بھی پرانے آثار اور پرانے کھنڈرات موجود ہیں. سیاحین اور ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی ان کی کاریگری تھی, لیکن شرک میں مبتلا رہے, کئی بتوں کی پرستش کرتے تھے, انہی کو حاجت روا سمجھتے تھے, انہی کی عبادت کرتے تھے. اب اندازہ کیجئے کہ یہ قوم عاد ہی کا بقایا ہے, اور قوم عاد کی جو ہلاکت ہوئی ہے, تو جتنی محنت حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کی تھی, اتنی ہی محنت ان پہ بھی ہوئی تھی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بھی ہلاک ہو جاتے, لیکن اللہ جل جلالہ عام منوالہ بھی کتنا موقع عنایت فرماتے ہیں. انہیں موقع عنایت فرمایا, انہیں زندگی دی, ان کے خاندان پھلے پھلے, اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی جب رحمت جوش میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم میں سے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. قوم سمود ہی کے افراد تھے, اور آپ نے آپ کی قوم میں کھڑے ہو کر اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کا پیغام سنایا اور توحید کی طرف قوم کو بلایا. اسی کا تذکرہ ہے, وَإِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو دنیا میں آئے ہیں وہ اپنی ہی قوم میں سے نہیں آئے ہیں, اپنی ہی قوم میں سے نہیں آئے. یہاں اخاہم سے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام اسی قوم کے ایک فرد تھے, اور انہوں نے وہی پیغام سنایا جو تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آ کر سنایا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے. ہوا انشاکم من الارض، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، تم پہلے کچھ نہیں تھے، اس نے تمہیں سب کچھ بنایا. اس کی کاریگری کو تو دیکھیے، چونکہ وہ کاریگر تھے اور تعمیر میں انہیں خصوصیت کے ساتھ مہارت حاصل تھی، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اسی کی طرح متوجہ کیا کہ یہ تم اپنی کاریگریوں کو دیکھتے ہو، اپنی صنعت کو دیکھتے ہو، اپنی حرفت کو دیکھتے ہو، اپنی تعمیروں کو دیکھتے ہو، اپنے آرکیٹیکچر کو دیکھتے ہو اور خوش ہوتے ہو، تو ذرا یہ بھی تو غور کرو کہ یہ 6 فٹ کے انسان کو کس نے بنایا ہے. اس بنانے والے کی کاریگری کو دیکھو اور سوچو اس پر. اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی کائنات میں غور کرو اور اپنی ذات میں غور کرو. ہوا انشاکم من الارض، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، اور اسی نے تمہیں اس میں آباد کیا ہے، اسی نے تمہیں آباد کیا. اگر وہ چاہتا تو تمہارے خاندان کے اور افراد کی طرح تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیتا، لیکن نہیں، اس نے تمہیں زندہ رکھا. وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، اور تم یاد کرو جبکہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تمہیں زمین کا سردار بنایا، جانشین بنایا قوم عاد کے بعد. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں آباد کیا، زمین میں جگہ دی. تتخذون من سہولها قصورا، تم زمین کی جو نرم مٹی ہے اس سے بہترین محلات بناتے ہو، مٹی سے اینٹ بناتے ہو، اینٹ سے محل بناتے ہو. وتنحتون الجبال بیوتا، اور پہاڑوں کو بھی کریت کر اپنا گھر اس میں بنا لیتے ہو. فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اے میری قوم، تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو. شرک سب سے بڑا فساد ہے، اللہ کی نافرمانی سب سے بڑا فساد ہے، میری بات کو مانو. تو غور کرو کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی ذرا کاریگری پہ غور کرو. کان کو دیکھو، آنکھ کو دیکھو، ناک کو دیکھو، زبان کو دیکھو. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کا بہتر سے بہتر آرکیٹیکٹ جب کوئی عمارت تعمیر کرتا ہے تو ادنا انسان بھی جا کر اپنی کم عقلی کی وجہ ہی سے صحیح یوں کہتا ہے کہ اس کی جگہ پر یوں ہوتا تو اچھا لگتا. اور اگر کوئی عقل مند ہے، اچھا آرکیٹیکٹ ہے، تو حقیقت کی بنیاد پہ اصلاح کی کوشش کرے گا، کوئی نہ کوئی کامنٹ ضرور ہوگا. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کسی انسان نے یہ نہیں کہا کہ ناک اللہ تعالیٰ نے غلط جگہ پہ پیدا کیا ہے. ایک بھی آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ کم سے کم عقل والے نے بھی یہ کہا ہو کہ ناک 2 ہوتے اور کان 1 ہی ہوتا تو کتنا اچھا تھا. اس قدر پرفیکٹ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچے میں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. غور کرو اپنی ذات پہ. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے جسم کے جوائنٹس کو دیکھو، ساخت کو دیکھو، اللہ نے کس طرح بنایا ہے کہ تمہارا ہاتھ ہر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں جہاں اسے پہنچانے کی تمہیں اپنی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے. غسل کرتے ہوئے پیچھے پہنچانے کی ضرورت پڑتی ہے، پہنچ جاتا ہے. کھجرانے کے لیے کہیں بھی پہنچانے کی ضرورت پڑے تو پورے جسم میں دونوں ہاتھ میں سے کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور پہنچ جاتا ہے. جانوروں کو دیکھو، سر میں انہیں کھجلی ہوتی ہے تو لکڑی کا سہارا لیتے ہیں اور کسی چیز پہ اپنے سر کو کھرچتے ہیں. اللہ نے تمہیں کیسا پیدا کیا. 32 دانتوں کو دیکھو، کیسے خوشنما، کیسے خوبصورت. نہ صرف یہ کہ چبانے کے کام آتے ہیں بلکہ منہ کے اندر کتنی حفاظتوں کا ذریعہ ہے، اور پھر خوبصورتی اس میں. خوبصورتی کا ذریعہ. آنکھوں کو دیکھو، کان کو دیکھو، بال کو دیکھو، پورے جسم کو دیکھو، یہ تو ظاہری چیزیں ہیں. اور پھر یہ جوائنٹس کو دیکھو کتنے سال سے کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی اسے آئل لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی یہ گستے نہیں، کبھی ویئر آؤٹ نہیں ہوتے. اگر یہ ویئر آؤٹ ہو جاتے، گستے، اور ہمیں بھی ایم او ٹی کرانی پڑتی، تو کس قدر پریشانی کا سامنا ہوتا، کتنی کتنی لمبی لائنیں لگتی، اور کتنا کتنا خرچہ ہوتا. لیکن نہیں، کوئی عضو ویئر آؤٹ نہیں ہوتا. اور اگر کسی عضو میں کوئی برائی آ بھی جاتی ہے، لنگز میں خرابی آ جاتی ہے، لیور میں خرابی آ جاتی ہے، کڈنی میں خرابی آ جاتی ہے، تو وہ بنانے والے کی بناوٹ میں کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے. یہ نہیں کہ بنانے والے کی کمزوری ہے کہ یہ ویئر آؤٹ ہو گیا، ہماری کمزوری کی وجہ سے. سگریٹ پی کر ہم ہمارے لنگز کو خراب کرتے ہیں، اس کی کرم نوازی میرے بھائیو دیکھیے کہ کیسا انسان کو بنایا ہے، اور زمین سے بنایا ہے اسے، تو زمین سے بنایا ہے تو زمین کی ساری خصوصیتیں اس میں پیدا کر دی. زمین کے اندر میٹھا پانی بھی ہے، زمین کے اندر کھاری پانی بھی ہے، اور زمین کے اندر گندا پانی بھی ہے. اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے انسان کے جسم میں گندا پانی بھی رکھا ہے جو پیشاب ہے، اور میٹھا پانی بھی رکھا ہے جو تھوک کی شکل میں ہے، اور کھاری پانی بھی ہے جو نہ آنکھ سے آنسو کی شکل میں نکلتا ہے. زمین پر اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے کچھ سبزے اور کچھ درخت ایسے لگائے جو خوبصورتی کا ذریعہ ہے، اور کچھ سبزے اور کچھ درخت ایسے لگائے جو بیکار ہیں، انہیں کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے. اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے اس زمین کے نمونے پر بھی کچھ بال ایسے اگائے ہیں جو خوبصورتی کا ذریعہ ہے، اسے رکھنے کے لیے کہا گیا کہ بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھانے کے لیے کہا گیا. کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں بالکل نکال دینے کے لیے کہا، زیر ناف بال، بغل کے نیچے کے بال. اور کچھ ایسے ہیں جیسے پودے کہ نہ بڑھتے ہیں نہ کم ہوتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اب روحوں کو دیکھو، انہیں نہ کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے نہ تراشنے کی ضرورت پڑتی ہے. زمین میں اونچ نیچ ہے، انسان کے جسم میں بھی اونچ نیچ ہے. کیسا انسان پیدا کیا اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے، تو غور کرو تم. اور یہ تو ظاہر ہے، باطن میں پتا نہیں کتنی کتنی خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں. دل پتا نہیں کیسا ہے، کڈنی کیسی ہے، اس کا فنکشن کیسا ہے. اور تمہارے جسم کا کوئی عضو بھی بیکار ہو جاتا ہے تو سائنس نے بہت ترقی کی اور عروج پر ہے، پروگریس کی بالکل پیک پر چلا گیا ہے سائنس. چاند پہ چلا گیا اور پتا نہیں کہاں کہاں تک اس نے سیٹلائٹ پہنچا دی ہے، لیکن آج تک اس بات سے عاجز ہے کہ اللہ نے جو انسان کا جسم بنایا ہے، اس جسم کا ایک عضو اگر فیل ہو جائے تو اس کے برابر کوئی عضو بنا سکے، ایک آرگن نہیں بنا سکتا. غور کرو تم اپنی ذات میں، زمین سے اللہ نے تمہیں کیسے ورکزہ بنایا ہے. تو تم تمہاری عمارتوں پہ ناز کرتے ہو، پہاڑوں میں کھود کرید کر اپنا مکان بناتے ہیں، اس پہ ناز کرتے ہو، تو اسی کو سامنے رکھ کر اپنے نقشے کو دیکھو، اللہ کو پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا. تم کھاتے ہو اور کھانا کھا لیتے ہو، کھانا کھا لینے کے بعد اندر پیٹ میں کیا ہوتا ہے اس پہ تمہارا کوئی اختیار نہیں. اور ہم نے جتنا خوراک پیدا کیا ہے، چاہے وہ پانی کی شکل میں ہو، لکوڈ کی شکل میں ہو، یا وہ سالڈ فوڈ کی شکل میں ہو، پھل فروٹ کی شکل میں ہو، ہر چیز میں ہم نے کچھ اچھائی رکھی ہے، کچھ برائی رکھی ہے، کچھ فضولات ہیں، کچھ ایکسٹرا چیزیں ہیں، زائد چیزیں ہیں، جس کا انسان کے جسم میں فائدہ نہیں ہوگا. تو تم ذرا غور تو کرو کہ تم تو زبان کا مزہ لے کر گلے سے نیچے اتار دیتے ہو، بعد میں پیٹ میں کون سی مشینری کام کر رہی ہے جو برائی کو اور فضولات کو پیشاب اور پاخانے کی شکل میں باہر پھینک دیتا ہے، اور جو تمہارے جسم کو قوت پہنچانے والی چیزیں ہیں اسے اندر رکھ کر خون کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے. غور تو کرو، تم نے کبھی اپنے جسم کو یہ طاقتیں پہنچانے کے لیے کوئی محنت کی؟ تمہارے اختیار میں ہے یہ سب کچھ کہ پھل کھائیں، فروٹ کھائیں، اس میں سے جو فائدے کی چیز ہے وہ تو اندر رہے اور جو بری چیز ہے وہ نکل جائے. اگر ان برائیوں میں سے کوئی ایک برائی اندر رہ جاتی ہے کسی وقت، وہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا ہے کہ بیت الخلاء سے نکلنے کے موقع پر آپ یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. پہلے فرماتے تھے غفرانک، اے اللہ میں آپ کی بخشش چاہتا ہوں. حضرات محدثین نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں، اس میں سے ایک توجیح یہ ہے کہ اے اللہ آپ نے مجھے عدم سے وجود بخشا اور پھر مؤمن بنایا اور پھر سید المرسلین بنایا، تو حق تو یہ تھا کہ ایک لمحہ بھی آپ کے ذکر کے بغیر غافل نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن بیت الخلاء میں آپ ہی نے ذکر کرنے سے منع کیا ہے، تو میں بیت الخلاء میں آپ کے حکم کی وجہ سے خاموش رہا. تو یہ جو لمحہ بغیر ذکر کے نکلا ہے اس سے میں آپ کی بخشش چاہتا ہوں. اور دوسری توجیہ یہ کی ہے حضرات محدثین نے کہ بیت الخلاء میں جانے کے بعد بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گو زبان بند رہتی تھی لیکن دل ذکر میں جاری رہتا تھا، تو باہر نکلنے کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ اللہ بیت الخلاء میں جانے کے بعد آپ نے آپ کی یاد سے منع کیا تھا لیکن دل میرے قابو میں نہیں، آپ کا ذکر بیت الخلاء میں کرتا رہا، اس پر میں معافی چاہتا ہوں. اور پھر آگے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے برائی کو دور کر دیا. یہ برائی سے کیا مراد؟ کہ خوراک جو میرے پیٹ میں گیا تھا اس کے جو برے ذرات تھے اور برائیاں تھیں وہ اللہ نے مجھ سے دور کر دی پیشاب اور پاخانے کے ذریعے. وعافانی، اور میرے جسم کو بیماری سے بچانے کے لیے جن جن وٹامنز کی، جن جن منرلز کی اور جن جن طاقتوں کی ضرورت تھی وہ خوراک میں سے چھان کر میرے جسم میں رکھ کر میرے جسم کو طاقت پہنچائی اور مجھے عافیت بخشی، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو غور کرو اپنے جسم میں، ہو الذی انشاکم من الارض، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور زمین سے پیدا کر کے واستعمرکم فیہا، اور اسی نے تمہیں زمین میں آباد کیا. اگر وہ چاہتا تو تمہارے قبیلے کے دوسرے افراد کی طرح تمہیں نیست و نابود کر دیتا، لیکن نہیں، اس نے آباد کیا، تمہیں چانس دیا. لہذا فاستغفرو، تم اس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو. ثم توبو الیہ، اور شرک سے توبہ کر کے شاہراہ اسلام پر آ کر اسی میں جمے رہو. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور تمہاری توبہ اور استغفار کو قبول کرنے والا ہے. یہ ابتدا ہوئی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی. آگے قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہے انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں مزید تفصیل کے ساتھ عرض کیا جائے گا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھے، شرک سے بچائے، شرک جلی سے بھی، شرک خفی سے بھی. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ ان پیغمبروں کے نشانات قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ایمان پر رکھے، ایمان پر موت عطا فرمائے. اللہ تعالی حقیقی معنی میں استغفار کی اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی تقوی سے ہم سب کو آراستہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.